بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. یہ سورہ سجدہ کی آخری آیات ہیں، آخری رکوع کی یہ چند آیاتیں ہیں. گزشتہ آیات میں آخرت کا ذکر آیا، قیامت کے روز اچھے اعمال پر اچھا بدلہ اور برے اعمال پر سزا وغیرہ کا ذکر تھا، اور یہ سب باتیں جو ہمیں معلوم ہو رہی ہیں آخرت کے بارے میں، توحید و رسالت اور باقی عقائد، اللہ کی قدرت وغیرہ، یہ سب باتیں قرآن کریم کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات اور تفسیر اور تشریح کے ذریعے سے امت کے سامنے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. تو اب ان آیات میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ان آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور گزشتہ جیسے کہ عام طور سے آیتوں میں قرآن کا انداز ہے کہ واقعات کے ذریعے سے آگے آنے والے حالات کو سمجھایا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب یعنی توریت عطا کی. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کو ہم نے کتاب دی تھی، اسی طرح آپ ایک نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کو ہم نے کتاب دی ہے. مشابہت ہو گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں ایسے لوگ بنے جو آگے، جنہوں نے دین پہنچایا، امام بنے، مقتدی بنے، آپ کی امت میں بھی ایسے لوگ بنیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جس طرح ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، قرآن کریم کو ہم ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح قوم کی طرف سے ایذاؤں سے گزرنا پڑا تھا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھیں، لوگوں نے مخالفت کی تھی، بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان کے مقابلے میں آئی تھیں، فرعونی طاقتیں تھیں، قارون تھا، حامان تھا، اسی طرح آپ کو بھی مختلف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غالب آئے تھے، آپ غالب آئیں گے. یہ مختلف اشارات ہیں. اب آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیتوں میں بھی کن باتوں کا ذکر ہے، یہ مختلف اشارات ہیں، اور یہ واقعات بتا کر اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس زمانے میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، مشکلات سے تو گزرنا پڑتا ہے، دنیا تو خیر مشکلات کی جگہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنۃ الکافر، دنیا تو ہے مشکلات کی جگہ، مشکلات سے گزرنے کے بعد آسانیاں آتی ہیں اور حق کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتے ہیں، یہ وعدہ ہے. گزشتہ آیات میں آخری ہم نے یہ حصہ پڑھا تھا، انا من المجرمین منتقمون، کہ مجرموں سے تو ہم انتقام لیتے ہیں، دنیا میں، آخرت میں، کبھی دونوں جگہ میں. ولقد آتینا موسی الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی، تورات دی تھی. عربی میں تورات کہا جاتا ہے، اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ توریت ہے. فلا تکن فی مریۃ من لقائی، اور جب یہ بات ہے تو آپ بھی آپ کو جو تو کتاب دی جا رہی ہے قرآن دیا جا رہا ہے اس بارے میں کوئی شک نہ کیجیے. فلا تکن فی مریت من لقائہ. لقائہ میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہاں پر لقائہ سے مراد کیا چیز ملنے سے. ایک معنی اس کا یہ کہ آپ کو جو قرآن مل رہا ہے اس بارے میں آپ شک نہ کیجیے. جیسے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. آپ کو یہ قرآن اللہ ہی کی جانب سے دیا جا رہا ہے جو بڑا حکیم ہے بڑا علیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں تھا, کسی درجے میں کوئی شک نہیں تھا. یہ ماننے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت ہے امت سے کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے بارے میں کسی درجے میں کوئی تردد نہ کرو, کوئی شک نہ کرو. فلا تکن فی مریت من لقائہ. آپ بھی اور آپ کی امت بھی اس بارے میں کوئی شک نہ کرے. ایک معنی. دوسرے معنی اگرچہ مفسرین نے کئی معنی بیان کیے ہیں, دو معنی ہم لے لیتے ہیں. دوسرے معنی فلا تکن فی مریت من لقائہ. آپ شک نہ کیجئے کہ آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے. ہوگی, ضرور ہوگی, وعدہ ہے اللہ کی طرف سے آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. کب ہوئی تھی؟ لیلۃ الاسراء والمعراج میں بھی ہوئی تھی, قیامت مرنے کے وفات کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی. فلا تکن فی مریت من لقائہ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, تورات دی تھی, تو آپ بھی جو آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے اس بارے میں کوئی شک نہ کیجیے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی درجے میں شک نہیں تھا, امت کو کہا جا رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو اسی طرح اس قرآن کو بھی ہم آپ کی امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. اور ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ قرآن جو ہمیں دیا ہے اور امت کو قرآن سے تعلق دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے. الحمدللہ دوسری امتوں کو اپنی کتاب سے وہ تعلق نہیں رہا جو مسلمانوں کو اپنے قرآن سے ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کمی ہے, نقص ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں تو بہت نقص ہے, لیکن دوسری امتوں کے مقابلے میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر. ورنہ ان میں کہاں حفاظ ہوتے ہیں, ان میں کہاں یہ قرآن کریم کی تشریحات کا سلسلہ, تفسیر کا سلسلہ, پڑھانے والوں کا, پڑھنے والوں کا سلسلہ, بہت کم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. فلا تکن فی مریت من لقائہ وجعلناہ ہدى لبنی اسرائیل وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. پھر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں لوگ تیار ہو گئے تھے, اور ان تیار ہونے والے لوگوں میں آگے لوگ تیار ہوتے رہے, اور ان میں ہم امام بھیجتے رہے. ہم نے ان میں بعضوں کو امام بنایا. امام کس کو کہتے ہیں؟ جو مقتدا ہو, لوگ اس کے موافق چلیں, اس کی بات مانیں, اس کے طریقوں پر عمل کریں, اس کی اتباع کریں. امام فی الخیر بھی ہوتا ہے, امام فی الشر بھی ہوتا ہے. اچھی چیزوں میں بھی امام, بری چیزوں میں بھی امام. لفظ امام لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں معنی کے لیے آتا ہے. امام الہدایہ بھی ہوتا ہے, امام الخیر بھی ہوتا ہے, امام الضلالہ بھی ہوتا ہے, امام الشر بھی ہوتا ہے, دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو وجعلنا منہم ائمتن, ہم نے ان میں بعض لوگوں کو امامت کا درجہ دیا. یہ ائمہ بعض تو انبیاء ہی ہوتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء آئے, اور بعض وہ تھے جو انبیاء نہیں تھے, صرف ایک مقتدا تھے, نیک لوگ تھے, صلحاء تھے. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا, جو ہمارے حکم کے موافق لوگوں کو راستہ بتاتے تھے. تو اس امت سے کہا جا رہا ہے دیکھو تم بھی تو ذرا آگے بڑھو, اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی باتیں آگے پہنچاؤ. تم میں بھی بعض لوگ امام ہوں گے جو امامت کا درجہ رکھیں گے, لوگ ان کی بات مانیں گے. جعلنا منہم ائمتن, جب ان میں امام بنے تھے تو اس امت میں بھی بنیں گے. تسلی رکھیں, تسلی بھی دی جا رہی ہے, ایک طرح سے تسلی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, یہ دین آگے بڑھے گا, غالب آئے گا, باطل پیچھے ہٹے گا, دین کا کام کرنے والے آگے بڑھیں گے. لیکن آگے بڑھنے کے لیے دو شرطیں ہیں, امام بننے کے لیے دو شرطیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا ہم نے ان کو امام بنایا جو لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے تھے ہمارے حکم کے موافق جب انہوں نے دو کام کیے تھے. نمبر ایک صبر کو اختیار کیا اور نمبر دو ہماری آیاتوں پر پوری طرح یقین رکھتے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالصبر والیقین, نقل فرماتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. صبر اور یقین یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے دین میں امامت کا درجہ ملتا ہے. بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین, صبر اور یقین دو چیزیں ایسی ہیں کہ جسے وہ مل جائیں اللہ تعالیٰ دین میں اس کو امامت کا درجہ پیشوا بنا دیتے ہیں, امامت کا درجہ دیتے ہیں. کیا مطلب ہے صبر اور یقین کا؟ اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں, بالکل خلاصہ دیکھیں, تو یقین کہتے ہیں دل میں پختگی جو علم سے تعلق رکھتی ہے کہ علم پختہ ہوگا, یقین پختہ ہوگا, تو علمی صلاحیت, علمی پختگی کو کہا جائے گا جو علمی کمال ہے دوسرے الفاظ میں. اور صبر پورا دین آ گیا, اس میں انسان عملی طور پر پورے دین پر عمل کرتا ہے, یہ عملی کمال ہو گیا. تو گویا حاصل یہ نکلا کہ علمی کمال ہو, عملی کمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ امامت کا درجہ دے دیں گے. یہ تو خلاصہ ہوا, لیکن ہم ان الفاظ کو سمجھتے ہیں. یہاں پر دو باتیں ہیں, ایک تو ہمیں الفاظ سمجھنے ہیں, دوسرا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں ترتیب لما صبروا پہلے کیوں, وکانوا بآیاتنا یوقنون بعد میں کیوں ہیں. جب ہم نے یہ معنی سمجھ لیا کہ لما صبروا سے مراد عملی کمال ہے, عملی طور پر انسان میں قوت ہو اور کمال ہو اور پختگی ہو, اور کانوا بآیاتنا یوقنون کا نتیجہ اور خلاصہ کیا نکلا, علمی طور پر کمال ہو. جب یہ دو باتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلی کون سی چیز آتی ہے؟ علم آتا ہے. پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے. انسان پہلے علم حاصل کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ترتیب بتا رہے ہیں پہلے عمل پھر علم. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ علم کو تو اہم سمجھتے ہیں, عمل کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, حالانکہ شریعت کی نظر میں, اللہ تعالیٰ کی نظر میں علم وہ نافع ہے, وہ فائدہ مند ہے جس کے ساتھ عمل ہو. تو عمل کو پہلے بیان کیا کہ عمل کرتے ہیں اور علم میں بھی پختہ ہوتے ہیں. عمل تو علم کے بعد ہی انسان کرے گا, لیکن عمل پہلے بیان کیا کہ اس کی اہمیت بیان کر دیں کہ عمل کی اہمیت ہے. اصل تو عمل ہے, لیکن عمل کیوں ہے, کیسے آیا عمل, اس لیے کہ علم سے ہی تھا, تو علمی کمال کو بیان کر دیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ ہو گئی پہلے. اب دو باتیں آ گئی ہمارے سامنے. نمبر ایک, لما صبروا سے مراد ہے کہ انسان عملی طور پر پختہ ہو, اور کانوا بآیاتنا یوقنون کا حاصل یہ نکلا کہ یقین ہو اور علمی لحاظ سے پختہ ہو. دوسری بات جو آئی وہ یہ کہ ترتیب پہلے یہ اور بعد میں یہ, ترتیب کیوں اس طرح ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان عام طور پر علم کو تو انسان بہت اہمیت دیتا ہے, عمل کو بالکل ہی نیچا درجہ دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عمل کو بیان فرما دیا کہ عمل پہلے ہے, عمل ہوگا تو علم نافع ہے, ورنہ صرف علم معلومات کا کیا فائدہ. اب یہاں سے ایک اور بات ہمیں سمجھنی ہے, وہ یہ ہے کہ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. خلاصہ تو ہم نے کر لیا, لیکن قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ ہیں صبروا, جب انہوں نے صبر کیا, جب انہوں نے صبر اختیار کیا. صبر کیا ہے؟ اگرچہ پہلے ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں, ریاض الصالحین میں آئی ہے, میں اس کا خلاصہ پھر بھی تذکرہ یہاں کر دیتا ہوں, اس لیے کہ ایک اہم چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امامت کا درجہ ملے گا. صبر کیا ہے؟ صبر کا مفہوم ہوتا ہے, بہت خلاصہ اس کا کر لیتے ہیں, صبر کا مفہوم ہوتا ہے کہ انسان کا نفس جو بات نہیں چاہتا, نہیں کرنا چاہتا, نفس کے خلاف شریعت کا حکم اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے انسان اپنے نفس کو اس پر روک دے. نفس کو انسان ایسا کام کرنے سے روک دے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, اور نفس کو ایسے کام کرنے پر مجبور کرے جو شے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. حبس النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل. شریعت اور عقل کے تقاضے پر جمانے کے لیے انسان اپنے نفس کو روک دیتا ہے, کبھی کوئی کام کرنا اور کبھی کوئی کام نہ کرنے کے لیے. گناہ کا کام ہے صبر کرنا, رکنا ہے. فضیلت کا کام ہے صبر کرنا, اس کو کرنا ہے. یہ ہے صبر. اور من جانب اللہ کوئی تکلیفیں وغیرہ آ گئیں, اس پر اپنے آپ کو تسلی دینا اور یہ کہنا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رفع درجات کا ذریعہ ہے, اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, رضا بالقضا, یہ بھی صبر ہے. تو صبر میں ہم جو مشہور ہے, ہم پڑھتے ہیں کہ صبر علی الطاعہ ہوتا ہے, نیکی کے کام کرنے پر انسان صبر کرتا ہے. صبر علی المصیبہ ہوتا ہے, مصیبت کوئی تکلیف آ گئی اس پر صبر کرتا ہے. صبر علی المعصیہ ہوتا ہے, گناہ کا دل چاہ رہا ہے لیکن انسان اپنے آپ کو روکتا ہے, تو یہ صبر علی المعصیہ ہے. یہ تو ہیں, لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ پھر شکر کہاں گیا, شکر کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرنا وہ کہاں گیا؟ وہ تو آیا ہی نہیں, تو پورا دین کیسے آیا؟ اس لیے اس کو تھوڑا سا اور میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے اور ہمارے اساتذہ اور مشائخ نے اس کو جو سمجھایا ہے, میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. وہ یہ کہ انسان دو قسم کے حالات سے گزرتا ہے. بہت آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. انسان دو قسم کے حالات سے گزرتا ہے. بعض وہ حالات ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں. طبیعت کے موافق حالات میں صبر یہ ہے کہ انسان, صبر کے معنی کیا, جو دل نہیں چاہ رہا وہ کرنا. تو طبیعت کے, انسان کے طبیعت کے موافق جو حالات آتے ہیں, اس میں نفس کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے, اب ہے, اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, شکر ادا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, وہ شکر ادا کرتا ہے, بھی صبر ہے. طاعت میں, اصل میں ہم طاعت کے مفہوم صرف نماز روزہ وغیرہ کی حد تک سمجھتے ہیں, طاعت میں شکر بھی آ گیا. تو انسان کی طبیعت کے موافق جب حالات آتے ہیں تو اس پر شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر جمے رہنا ان حالات میں, یہ بھی صبر ہے. عام طور پر ہوتا کیا ہے, قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو نعمتیں زیادہ دیں, راحت دی, راحت اور آرام اور عافیت دی, تو انہوں نے کیا کیا, گناہوں میں, نافرمانیوں میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے. عام طور پر ایسا ملتا ہے, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اور قرآن نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والے جو لوگ تھے, ان مخالفت کرنے والوں میں آگے آگے کون رہتے تھے؟ آگے آگے وہ رہتے تھے جو دنیا میں زیادہ راحت و آرام میں, نعمتوں میں, مال میں, غنا, ان چیزوں میں آگے تھے. الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. قوم کے بڑے لوگ, سردار لوگ جو مالدار تھے, خوش عیش تھے, وہ لوگ مخالفت میں آگے آگے بڑھتے تھے. فقراء انبیاء کے اتباع میں آگے بڑھتے تھے عام طور پر. تو انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں, انسان دو قسم کے حالات سے گزرتا ہے. بعض وہ حالات ہیں جو طبیعت کے موافق ہیں, اس میں بھی انسان اللہ کی رضا والے اعمال پر جمع رہے, صبر ہے. طبیعت کے خلاف انسان کے حالات آتے ہیں, اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر جمع رہے, یہ بھی صبر ہے. موافق حالات میں صبر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ اس میں عام طور پر انسان دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے, گناہوں میں پڑ جاتا ہے, مال بہت ہے تو اچھا گناہوں میں بھی لگے گا, نافرمانیوں میں بھی استعمال کرے گا. ایک عام انسان کی طبیعت ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے. صحابہ کا ارشاد ہے ابتلینا بالضراء فصبرنا, ہمیں جب تکلیفوں کے سے گزرے اور اس صبر سے ہمیں گزرنا پڑا, وہ آزمائش میں ہمیں ڈالا گیا تکلیفوں کی آزمائش سے, تو ہم نے صبر کیا, لیکن جب ہمیں راحت و انعام ملا تو ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے. ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا پوری طرح خیال نہ رکھ سکے, اس لیے کہ نعمت کی حالت تھی, اس کا شکر ادا کرنا, اس پر جمے رہنا, وہ مشکل ہو جاتا ہے. جب تک انسان پر تنگی رہتی ہے اللہ کو یاد زیادہ کرتا ہے, راحت آتی ہے تو بھولنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ برعکس معاملہ ہونا چاہیے, برابر ہی ہونا چاہیے اصل تو, لیکن نعمتوں میں تو زیادہ انسان یاد کرتا ہے, جو محسن ہوتا ہے اس کو یاد کرتا ہے, احسان کرنے والے کو نہیں. تو موافق حالات میں بھی انسان صبر سے گزرتا ہے, ناموافق حالات اگر ہیں اس میں بھی صبر سے گزرتا ہے. ناموافق حالات کی تین قسمیں ہیں. جو چیزیں انسان کو ناپسند ہیں، ناموافق حالات ہیں، انسان کے ایسے حالات سے گزر رہا ہے جو انسان کو پسند نہیں ہے، نہیں چاہتا، اس کی تین قسمیں. ایک قسم ہے وہ حالات جو انسان اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے طور سے انہیں اختیار کرتا ہے. نماز پڑھنی ہے، مرضی ہے نہ پڑھو، لیکن نہیں نہیں مجھے تو پڑھنی ہے، فرائض بھی پڑھنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں، مجھے سب کچھ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے. یہ اپنے اختیار سے، اپنے اختیار سے انسان اپنے آپ پر مشقت ڈالتا ہے، کبھی مشقت ہے یا نہیں ہے، بہرحال یعنی جو نفس نہیں چاہتا وہ کام کر رہا ہے، چاہے کرنے کے کام ہو یا نہ کرنے کے کام ہو، گناہ ہو بچنے کے کام یا طاعت ہو یعنی کرنے کے کام، انسان کرتا ہے. یہ اختیاری حالات، اختیاری طور پر انسان یہ صبر سے گزرتا ہے. نہ کرنا چاہے آرام سے بیٹھا رہے، سویا رہے، نہ کرے، لیکن کرتا ہے. نمبر دو، وہ حالات جو اختیاری نہیں ہیں، انسان پر وہ حالات آتے ہیں ناموافق جو اختیاری نہیں ہیں، مثلا بیماری آ گئی، اموات ہو گئیں، مشکل حالات آ گئے، انسان کے اختیار میں نہیں تھا، اس پر انسان صبر کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے. نمبر تین، ایسے حالات جن کا آنا تو اختیاری نہیں تھا لیکن ان کو ہٹانا اور ان کا دفاع کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. مثلا کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، دفاع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر کرنا چاہے تو کرے گا، لیکن انسان نہ چاہے اور صبر کرے، چلو اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ سامنے والا جھگڑا کر رہا ہے، میں جھگڑے سے پیچھے ہٹ جاؤں، سامنے والے نے کچھ کہا ہمیں برا لگا لیکن ہم صبر کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ بھی صبر ہے. بہرحال مشکل حالات سے تو انسان دنیا میں گزرتا ہے. صبر کے معنی ہوتے ہیں دین پر انسان جم جائے، نفس کے نہ چاہنے کے باوجود کرنے کے کام کرے گا اور رکنے کے کاموں سے رکے گا، نفس چاہے یا نہ چاہے نفس کی مخالفت کرے، اور اس میں کبھی مشکلات سے انسان گزرتا ہے، کبھی شریعت کے احکام پورا کرنے کے لیے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، درجات حاصل کرنے کے لیے صبر سے گزرتا ہے. یہ بہرحال صبر کی تمام اقسام، شکر وغیرہ سب اس میں آ جاتا ہے. یہ عملی کمال ہے. اور یقین، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث پر بہت زیادہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح یقین عطا فرما دے. یقین کی دولت بہت بڑی دولت ہے، یہی وہ دولت ہے جس سے انسان، یقین جتنا ہوگا اتنا عمل میں انسان پختہ ہوگا. اگر ہمیں یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو پھر ہم دنیا کے لیے لڑیں گے ہی نہیں. دنیا میں انسان گزارا بس ضرورت کی حد تک کرے گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہماری زندگی یہ بتا رہی ہے، ہم چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، ہم صحابہ کے دور سے دیکھیں، صحابہ اگر ہمیں دیکھ لیتے، بلکہ ہمارے اکابر اور اسلاف ہمیں دیکھ لیتے، تو سوچتے کتنے دنیا دار لوگ ہیں. ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہوں، سمجھتے رہیں، لیکن صحابہ کی نظر میں اگر صحابہ ہمیں دیکھ لیتے، سوچتے تم لوگ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا مرنے کے لیے آئے ہو. ان حضرات کے مکانات ہی دیکھ لیں اور ہمارے مکان دیکھ لیں. ہمارے یہاں دیوار پر پینٹ نہیں ہوتا تو وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارا عرف ہے، ہمارے یہاں یہی طور و طریق رائج ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہ کرے، ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے کریں گے، لیکن اپنی کمزوری سمجھ کر کریں. جو چیز کمزوری ہے اس کو کمزوری سمجھ کر کریں. ہم لوگ نرم گدوں کے، بستروں کے اور چارپائیوں کے عادی ہیں، راحت کے اسباب کے عادی ہیں، کھانے پینے کے نظام کے عادی ہیں، بغیر مسالوں کے کھانے ہم نہیں کھا سکتے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ کوئی دینی کمال نہیں ہے. بہرحال جتنا انسان آخرت کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے، عمل میں انسان اتنا زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. جن حضرات نے رات رات بھر عبادتیں کیں، یہی تو تھا، ان کو یقین کی دولت حاصل تھی، ان کو پتا تھا کہ اصل آخرت ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، ان باتوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اب اہل کتاب, تورات کے ماننے والے, انجیل کے ماننے والے, انہوں نے مختلف رائے قائم کی. کوئی کہتا ہے یہ صحیح, کوئی کہتا ہے یہ صحیح, کوئی یہ غلط. تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے. اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو باطل اور غلط کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا فیصلہ ہو جائے گا, نہیں مانتے نہ مانو فیصلہ ہو جائے گا. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ان کے ذہن میں کیا بات تھی اہل مکہ کے اور کفار و مشرکین کے, کہ دیکھو اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہم پر سزا کیوں نہیں آتی, ہمیں سزا نہیں ملتی دنیا میں, یہ ہمارے حق پر ہونے کی علامت ہے, یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. اور ابھی بھی ہمارا, مسلمانوں کے بھی بہت سو کی یہ سوچ ہے کہ میں اگر اتنا غلط ہوتا تو مجھ پر کوئی پکڑ تو آ جاتی, میں نے اتنا اگر غلط کام کیا ہوتا, اگر میرا کام غلط ہوتا تو مجھے کیسے آسانیاں ملتی اور کیسے میں آسانی سے یہ کام کر سک رہا ہوں, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ تو فرعون بھی یہی کہتا تھا, وہ تو ابو جہل بھی یہی کہتا تھا, ابو لہب بھی یہی کہتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں لوگ چلتے ہیں. نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کیوں مرے تھے, کیوں عذاب آیا تھا, اس لیے کہ وہ کافر و مشرک تھے. تو ان پر عذاب آیا, کیوں آیا, یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان پر عذاب آیا ہے, سب جانتے ہیں کہ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں, کوئی اب بسنے والا نہیں ہے اور پوری قوم تباہ ہو گئی تھی, اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک تھے. تو مشرک تھے, عذاب آیا, اس کا مطلب ہے کہ شرک جو ہے, کفر و شرک جو ہے, اس پر عذاب آتا ہے. چاہے اس وقت ان کو احساس نہیں تھا کہ آنے والا ہے, اہل مکہ کو بھی خیال نہیں تھا کہ ان پر عذاب آئے گا, لیکن آیا. ایسی سزا آئی کہ بہت سے لوگ لوگوں نے ماننا شروع کر دیا اور ضد کی وجہ سے نہیں مانا. تو اب خیر فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا, آخر فتح مکہ میں ماننا پڑا. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, قیامت کے روز تو فیصلہ ہوگا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیں گے. اولم یہدی لہم, کیا ان کی ہدایت کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو, امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے جگہوں میں لوگ چلتے بھی ہیں, مدائن صالح وغیرہ ان کے راستوں میں آتا ہے. ان نفی ذالک لآیات, ان باتوں میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون, کیا لوگ سنتے نہیں؟ چونکہ یہ واقعات گزشتہ ہو چکے ہیں, پہلے ہو چکے ہیں, اس کا تعلق سننے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یسمعون, کیا سنتے نہیں, دیکھے تو نہیں تھے؟ سننے سے تعلق رکھتا ہے تو سن لو واقعات. اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی, دیکھتے نہیں یا جانتے نہیں, دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں, کیا یہ لوگ جانتے نہیں, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو چلا کر لے جاتے ہیں بنجر زمین کی جانب, پھر اس کے ذریعے سے ہم کھیتی وغیرہ اگاتے ہیں. تاکل منہ انعامہم وانفسہم, جن سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون, کیا دیکھتے نہیں؟ چونکہ ان چیزوں کا تعلق دیکھنے سے ہے تو افلا یبصرون, جہاں سننے سے تعلق ہے افلا یسمعون, جہاں دیکھنے سے تعلق ہے افلا یبصرون, کیا لوگ دیکھتے نہیں؟ ایک تو آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرمایا, اس سے پانی بھی کام آتا ہے, انسان کے کام میں آتا ہے, چوپایوں کے کام میں آتا ہے, اور اس سے جو پیداوار اگتی ہے وہ بھی انسان کے کام آتی ہے اور جانوروں کے کام آتی ہے. انسان نہ رہے تو دنیا بے فائدہ, جانور نہ رہے تو انسان کی غذا مشکل, تو دونوں کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا اور پیداوار کا انتظام فرمایا. اب قرآن کا انداز کیا ہے, نسوق الماء, پانی لاتے ہیں, کبھی تو پانی بادلوں کی شکل میں کسی علاقے میں جاتا ہے اور وہاں بارش برستی ہے, کبھی بعض علاقے وہ ہوتے ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی اس لیے کہ وہاں کی زمین پانی زیادہ بارش کا پانی برداشت نہیں کر سکتی, کچے مکانات ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بارش ہو جاتی ہے, کم بارش ہوتی ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ دور سے اللہ تعالیٰ نہر کی شکل میں پانی وہاں بھیج دیتے ہیں. نسوق الماء, نسوق الماء, پانی کو لانا کبھی بادلوں کے ذریعے ہوتا ہے, کبھی پہاڑوں کی بلندی سے پانی پگھلتا ہے اور پگھل کر آتا ہے ندیوں کی شکل میں آتا ہے, کبھی دور سے نہروں اور ندیوں کی شکل میں پانی بہ کر آتا ہے. حبشہ سے نہر چلتی ہے اور وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, وہاں سے پانی بہتا ہے, بہتے بہتے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے, مصر میں جاتا ہے، اور مصر میں نہر نیل کی شکل جو مصر والوں کے لیے ایک معروف چیز ہے، پانی کہاں سے آتا ہے؟ حبشہ سے آ رہا ہے. نسوق الماء، پانی کو ہم ہانک کر لے جاتے ہیں. الی الارض اللرز، ایسی زمین جو بنجر ہے. فنخرج بہ زرعاً، اس پانی کے ذریعے سے ہم پیداوار اگاتے ہیں. روزی کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے ہر علاقے کے لیے، بارشیں آئیں نہ آئیں پانی پہنچ جائے گا. نہ ہو تو زمین کے اندر اللہ تعالی نے پانی جاری رکھ دیا ہے، کنویں کی شکل میں کھودو تو کنویں کی شکل میں پانی نکلے گا. افلا یبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتی باتیں؟ کیا لوگ دیکھتے نہیں؟ یہ تو تعلق دیکھنے سے ہے، انسان نہ بھی سنے کسی کی بات نہ سنے دیکھ تو لے. افلا یبصرون، جب یہ باتیں ان لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ فیصلہ ہوگا، قیامت آئے گی، حق اور باطل میں فیصلہ ہوگا، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں ہوگا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پیچھے جو باتیں بیان کی اس میں خاص طور پہ دو قسم کی باتیں، ایک میں ہلاکت کا ذکر ہے، کم اہلکنا، اور ایک میں کسی کو وجود میں لانے کا، پیداوار کو وجود میں لانے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہ بھی کر سکتے ہیں وجود میں بھی لا سکتے ہیں. دونوں باتیں آ گئیں. یہ اللہ کی قدرت بھی بیان کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور اہل مکہ کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، نہ ماننے والوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے. جب یہ باتیں ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر سچے ہو تو بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا. فیصلے سے مراد دنیا میں فیصلہ ہوگا، آخرت میں ہوگا، کب ہوگا، جو بھی فیصلے کا وقت تو بتاؤ. اگر وقت نہیں بتا سکتے اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوگا. دنیا میں بھی فیصلہ ہوا، بدر میں ایک فیصلہ ہوا، اس کے بعد پھر احزاب میں بڑا فیصلہ ہوا، اس کے بعد فتح مکہ میں فیصلہ ہوا. یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے فیصلے تھے، اور آخرت میں فیصلہ ہوگا وہ اپنی جگہ ہوگا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن جب آئے گا، فیصلے کا دن جب آئے گا، اس سے مراد کون سا فیصلہ؟ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب فیصلے کا دن آئے گا اور ان پر موت آ جائے گی، جب یہ قتل کر دیے جائیں گے، چاہے بدر میں ہوں، چاہے احد میں ہوں، چاہے احزاب میں ہوں، جب یہ قتل کر دیے جائیں گے تو پھر لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، قتل ہونے کے بعد کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا، ایک معنی. یا فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے، جب قیامت کا دن آ جائے گا تو قیامت کے دن پھر تم لوگ پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، فیصلہ کب ہوگا، جب قیامت کا دن آ جائے گا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا ایمان لانے کے لیے؟ اس دن ایمان لانا چاہتے ہو؟ جیسے ہم لوگوں کی ایک عام حالت ہوتی ہے، ہم لوگوں کی بھی ایک عام حالت ہوتی ہے، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو شروع دور ہے، اچھا ابھی تو زندگی پڑی ہے، پھر توبہ کر لیں گے، چلو ابھی یہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے. تو ہم سے بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم مرنے کے وقت فیصلہ کرو گے، مرنے کے بعد فیصلہ کرو گے اپنی توبہ کا اور گناہوں سے نکلنے کا؟ توبہ کب کرو گے؟ مرنے کے بعد کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں. قل یوم الفتح، ان کو بتا رہے ہیں قل یوم الفتح، دیکھو فیصلے کا دن جب آ جائے گا اور جب قیامت کا دن آئے گا یا تمہاری موت کا وقت آئے گا، لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، تو کافروں کو ان کو ایمان نفع نہ دے گا. ایمان کیا نفع دے گا؟ ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی کہ تھوڑا سا وقت مل جائے کہ توبہ کر لیں. موت اچانک آتی ہے، جس طرح کافروں کو کہا جا رہا ہے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آخری وقت کا انتظار نہ کرو. آخری وقت کا انتظار نہ کرو بلکہ ابھی سے تیاری کرو اور تیار رہو مرنے کے لیے. قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، نہ کافروں کو ان کے ایمان نفع دے گا بلکہ نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو اس لیے فاعرض عنهم وانتظر، آپ ان کی زیادہ فکر نہ کیجیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے. آپ اعرض کے معنی ہوتے ہیں زیادہ خیال نہ کیجیے. آپ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، کسی طریقے سے لوگ حق کو قبول کر لیں، کسی طریقے سے نجات کا راستہ اختیار کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ دیکھیں آپ زیادہ فکر نہ کیجیے، اعرض عنہم، بہت زیادہ خیال نہ کیجیے، اعراض کر لیجیے ان سے، وانتظر، اور انتظار کرتے رہیے کہ دیکھیے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. نہ ان کے خلاف بد دعا کریں ہلاکت کی، اور نہ ان کی وجہ سے زیادہ آپ پریشان ہوں. فاعرض عنہ وانتظر, انتظار کرتے رہیے, یعنی کہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. انہم منتظرون, یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. ان لوگوں کو انتظار یہ ہے کہ آپ کی موت آ جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے, اسلام مٹ جائے, لیکن آپ انتظار کریے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں ہی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ اسلام میں کیسے داخل ہوں گے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے, آپ دیکھ لیں گے زندگی میں, لیکن بس اس وقت آپ کے جانے کا وقت آ جائے گا. تو آپ اپنی زندگی میں فتوحات دیکھیں گے, کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے آپ دیکھ لیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوگا کہ اب آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا, اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا. فاعرض عنہم منتظر, آپ ان کی زیادہ فکر نہ کیجئے, ان کا زیادہ ان کی جانب توجہ بہت زیادہ نہ کیجئے, ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں, آپ اعراض کرتے رہیے. انہم منتظرون, وانتظر انتظار کرتے رہیے. انہم منتظرون, یہ لوگ بھی انتظار میں ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے, آپ کے ساتھ کوئی پریشانی اور تکلیف کا واقعہ پیش آ جائے, آپ کے ساتھ کوئی موت کا یا طرح کوئی سخت قسم کی آفت آپ پر آ جائے, یہ لوگ انتظار میں ہیں, دیکھتے ہیں کس کا انتظار پہلے پورا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے جو مضامین ہیں, اس میں جو سبق ہیں, اور خاص طور پہ اخیر میں جو سبق دیا گیا جس میں کامل دین, ایمان اور یقین, اور اس کے ساتھ صبر کا, اور پورے یعنی علمی عملی کمال کا جو اہتمام سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے, اللہ تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی, اللہ تعالی اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی, اور کامل طور پر اللہ تعالی اپنے نیک بندوں میں ہمیں صلحہ کے ساتھ تعلق اور محبت کے ساتھ اللہ تعالی صلحہ کی جماعت میں ہم سب کو شامل فرمائے, اور ان صفات کو اچھی طرح اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہی سے مانگنے کی ضرورت ہے. اونچی اونچی چیزیں ہیں, لیکن اللہ تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. مانگے ہم, دینے والے ذات اللہ کی ہے, کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی برکت سے سبھی کو, ہم سب کو اللہ تعالی دولت عطا فرما دیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.